المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتام بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسده فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کی وسطانی آیات کی تشریح اور تفسیر کا سلسلہ جاری تھا اور جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ النساء سے ملنے والی ہدایات اور بیان کردہ احکامات سے اپنے لیے تعلیم اور ہدایت کے حصول کا سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری تھا اور آیت نمبر 127 کا ایک شریف فلسفہ ذکر کیا گیا. سورۃ النساء النساء خود اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق کو جو عرب کے جاہلیت کے معاشرے میں جو عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا اور مثل عورتوں کو اپنے پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا تھا، اسلام نے اس سورہ مبارکہ کے اندر گھروں کے ہر فرد کے حق اور بالخصوص بیوی کے حقوق پر، خاتون کے حقوق پر، اب وہ عورت اب وہ بچی ہو یا جوان ہو، کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، یتیم ہو یا والدین کے ساتھ ہو، المختصر ایک عورت کو پیش آنے والے جس قدر مشکلات تھی عرب کے اندر، ان تمام حقوق کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا. عرب کے جاہلیت کے معاشرے کے اندر عورت کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ایک بیجا ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی. قرآن کریم فرقان حمید اور اسلام کی تعلیم نے عورت کے حقوق کے بنیادی مقصد کو سورۃ النساء میں ذکر کر کے ان تمام جاہلیت کی رسم کو ختم فرمایا، اور جو حق اللہ رب العالمین نے عورتوں کو دیا ان کی آزادی کے حوالے سے، ان کی حریت کے حوالے سے، ان کی جان، ان کی عفت، ان کے امن اور ان کے مقام کے حوالے سے، تو سورۃ النساء نے تفصیل کے ساتھ ان کے حقوق کو بیان کیا. اس سے پہلے جمعے میں بھی ہم نے آپ کے سامنے مرد کی بالادستی یعنی مرد کو عورت کا افسر بنایا گیا گھر کے اندر، الرجال قوامون علی النساء، تو مرد کی حاکمیت اور مرد کا درجہ عورت پر کن صورتوں پر افضلیت رکھتا ہے اس کی تشریح ہم نے گزشتہ طور پر ذکر کی. شوہر کا رتبہ بیوی کے اوپر مقدم کیا گیا اور بیوی کو اس کے ماتحت کیا گیا، لیکن شوہر کا رتبہ بیوی پر مقدم اس لیے کیا کہ وہ برداشت سے کام لے، وہ ہمت سے کام لے اور وہ صلح کی طرف آئے، فساد سے بچے، بچکانہ حرکتوں سے بچے. اسے اگر افسر بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، تو اس کے ماتحت
عورت کو اگر رکھا گیا تو پھر عورت کے حقوق کی پاسداری، اس کا تحفظ، وہ انتہا تک جا کر اس کی حفاظت کرے، یہ قرآن کریم فرقان حمید کو مقصود ہے، جو گزشتہ جمعہ میں ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا. کچھ عورتوں نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے حقوق کے بارے میں سوال کیا، اور وہ عورتیں کہ یا تو وہ یتیم تھی، یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ نابالغیت کے اندر جس کے والد کے انتقال ہو گیا ہو، اور یتیم کا معنی یکتا کے بھی ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک صفت بیان کی جاتی ہے در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے در یتیم، یعنی یکتا موتی، کہ جس کا کوئی دوسرا جوڑ نہ ملتا ہو. تو یتیم کا معنی یکتا کے ہوتا ہے، یعنی وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اسے یتیم کہتے ہیں. تو عرب کے معاشرے میں جس بچی کے والد کا انتقال ہو جاتا تو اس کا سرپرست اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور اس کے سارے مال کو ہتھیا لیتا اور اس کی جائیداد کو غصب کر لیتا. اگر وہ بچی حسن میں، اپنے جمال میں، اپنی خوبصورتی میں اچھی ہوتی تو اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتا، اور جیسے وہ بچی بالغ ہو گئی تو خود اس سے نکاح کر لیتا، اور نکاح کرنے کے ساتھ اس کی ساری جائیداد کا خود شریک ہو جاتا اور مہر بھی ادا نہ کرتا. یا اگر وہ خاتون جو نابالغ تھی پھر وہ بالغ ہوئی تو شکل سے وہ اتنی حسین یا خوبصورت نہیں تھی کہ جس کی طرف طبیعت راغب ہو، لیکن اس کی جائیداد بھی تھی، تو پھر اس کو حفظ سے بھیجا، یعنی اس قدر ٹارچر کر کے رکھا جاتا تھا کہ وہ اپنی شادی کا مطالبہ نہ کرے، اور اس کو اس قدر ڈرا کر رکھا جاتا تھا کہ وہ اپنی شادی کا مطالبہ نہ کرے، اور وہ اسی طرح اپنی زندگی گھٹ گھٹ کے گزارے، اور اس کا جو سرپرست بنا ہوا ہے رشتہ داروں میں سے جس نے اس کو پالا ہے وہ اس کی جائیداد سے چاہے جس طریقے کا استفادہ کرے، جس طریقے کا فائدہ اٹھا، اس لیے کہ اگر یہ شادی کرے گی تو جائیداد اس طرف چلے جائے گی، تو یہ جائیداد کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا. اور تیسری صورت یہ تھی کہ اگر وہ شادی کروا بھی دیتے تو جو مہر طے ہوتا تھا کہ جو لڑکا لڑکی کو دیتا ہے وہ مہر اس لڑکی کے پاس جانے کی بجائے وہ خود اس کو حاصل کر لیتے تھے. تو یہ تمام طریقہ کار عرب کے معاشرے کے اندر جہالت کے طور پر ذکر کیا جاتا تھا. توجہ کے ساتھ ذرا سماعت فرمائیں. تو قرآن کریم فرقان حمید نے بدستور بالترتیب ان تمام جاہلیت کی رسم کو ختم کر کے عورت کی جو حریت ہے نکاح کے اندر، اس کے مال کی، اس کی مہر کی، وہ تمام تقاضوں کو یہاں پر ذکر کیا. پھر آیت نمبر 128 کے اندر آگے چل کر اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ عورت، کوئی شخص ہے اس نے شادی کی لیکن اب عمر اس کی بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی اور اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ بیوی میری بوڑھی ہو گئی ہے تو میں جوان عورت سے شادی کر لوں، تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے کو اجازت ہے کہ تم بوڑھی عورت کے ہوتے ہوئے بھی اگر جوان عورت سے شادی کرنا چاہو تو کر لو، لیکن اس کے حقوق کو تم نہیں چھوڑو گے جو عورت تمہارے ساتھ شروع سے رہی ہے، دونوں کی باریاں باندھ لو گے کہ ایک دن ادھر ہے تو ایک دن ادھر ہے، اس کا تم خیال کرو گے، جیسا نان و نفقہ یعنی رہنے کی جگہ، کھانے کی جگہ اور آرام کی جگہ، جس طرح تم نے نئی دلہن کو دی ہے اس طرح کی جگہ تم اس کو دو گے. لیکن اگر عورت کو یہ ڈر لگے کہ نہیں، میرا شوہر جو ہے وہ نئی دلہن کی طرف زیادہ جھک جائے گا اور وہ مجھے طلاق دے دے گا، تو شریعت مطہرہ نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ تیسرے بندے کو انوالو کرنے کی بجائے، گلی میں شور شرابہ کرنے کی بجائے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر پرائیویٹ ایک میٹنگ کر لے، تیسرے بندے کو شامل نہ کرے. تیسرے بندے کو جب شامل کرے، کسی حکم کو، برادری کے بندے کو جب شامل کرے، جب دونوں کی بات بنتی نہ ہو، لیکن پرائیویسی کے اندر، تنہائی کے اندر پہلے دونوں بیٹھ کر اپنے مسئلے کو حل کریں، قرآن یہ کہتا ہے، تاکہ یہ بات راز کی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، تو یہ تیسرے کی طرف بات نہ جائے. اور اگر مسئلہ الجھتا ہے اور شوہر اس کی بات کو نہیں مانتا تو اب وہ اپنے گھر کے کسی فرد کو، اپنے برادری کے کسی بڑے کو انوالو کرے، لیکن فوراً نہ کرے، پہلے وہ دونوں مل کر اس میں بات کریں. جس طرح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عورت نے دیکھا کہ میرے شوہر نے جوان لڑکی سے شادی کر لی ہے، اب اس کا جھکاؤ اس طرف ہے اور اس کو یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ شوہر مجھے طلاق نہ دے دے، تو وہ تنہائی میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک میٹنگ کر لے اور اس کو یہ کہے کہ تیرا جو مجھ پر حق ہے نا، میں اس کو چھوڑتی ہوں، تو جو مہر میں مجھے دینا چاہ رہا تھا میں اپنا مہر تجھ پر معاف کرتی ہوں، تو نے اتنا عالی گھر مجھے دیا ہوا ہے اس کی جگہ پر تھوڑا کم دے دے، تو مجھے کھانے پینے کے لیے اتنی رقم دیتا ہے اس میں سے تھوڑی کم کر دے۔ شریعت نے کہا کہ عورت اپنے حق کو چھوڑنے کا حق رکھتی ہے، وہ اپنے حق کو صرف اس لیے چھوڑے کہ اس کے شوہر کے اوپر، جو شوہر نے اس کے اوپر خامخواہ اپنے سر پر اس کو بوجھ تصور کر لیا ہے، اور عورت کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے طلاق دے دے گا، تو وہ اپنے حق کو چھوڑ کر شوہر کو یہ کہے کہ صرف مجھے طلاق نہ دے، تو میں تیرے نکاح میں ہی رہوں اور تیری نسبت میرے ساتھ رہے، ہاں میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ ہفتے میں تو جو ہر دن میرے پاس آتا تھا، تو میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ ہفتے کے اندر 5 دن تو اسی کے پاس رہے، لیکن 2 دن میرے پاس آ جائے کر، یہ 6 دن اس کے پاس رہے، یہ 1 دن میرے پاس آ جائے کر۔ تو نے کھانے پینے کے لیے مجھے اتنی چیزیں دی تھی، اس کا ادا کر دے، مہر اتنا زیادہ کیا تھا کل معاف کر لے، ادا کر دے۔ یعنی عورت اپنے حقوق کو چھوڑ کر کمپرومائز کرے اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو، مجبور نہیں کرتا اسلام، اگر وہ کرنا چاہتی کمپرومائز صرف اس لیے کرے کہ شوہر مجھے چھوڑ نہ دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ صلح بھی دونوں کے اوپر ہے، اگر یہ دونوں صلح کرتے ہیں، اور عورت اگر اپنے حقوق کو معاف کر کے مرد کے لیے ریلیف دیتی ہے صرف اس لیے کہ مجھے طلاق نہ دے دے، تو اس میں وہ گناہگار نہیں ہوتی۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی جوڑی اگر جمتی نہیں، اگر دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم نے آگے چل کر ذکر کر دیا آیت نمبر 128-129 میں کہ ٹھیک ہے پھر دونوں تفریق کر لیں اور احسن طریقے سے کر لیں، اللہ رب العالمین دونوں کے لیے خیر کر دے گا۔ اس عورت کے لیے پھر کوئی ایک سہارا نصیب ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی ایک سہارا نصیب ہو جائے گا۔ یہ گھر کے اندر پیچیدہ مسائل کو شریعت مطہرہ نے اس کی باریکیوں کو ذکر کیا، یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے حبیب آپ سے یہ عورت کے حکم کو معلوم کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو آپ کہیے کہ اللہ عورتوں کے حکم، عورتوں سے متعلق خود فتویٰ دیتا ہے۔ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، اور اللہ تم پر یہ احکام کو بیان کرتا ہے اپنی اس کتاب کے اندر کہ وہ یتیم عورتیں کہ جس کے حق کو تم نے غصب کیا ہے، اس کے حق کو جاری کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کی جائیداد کو تم نے غصب کر لیا اور اس کے حق کو تم نہیں دیتے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو حق اس کا ہے اس کو ادا کرو۔ وہ ترغبون ان تنکحوهن، اور تم ان سے نکاح کی رغبت کرتے ہو، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اس عورت کی جائیداد بہت زیادہ تھی جب وہ یتیم ہوئی، اب تم اس کے سرپرست بن گئے ہو، تو اب تم اس سے اس لیے نکاح کرنا چاہتے ہو کہ تم اس کی جائیداد ہتھیا لو، تو یہ بات اچھی نہیں۔ دیکھو تم اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر دل سے کرو، اس کو اپنے ساتھ باقاعدہ شریک کرو، اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو، تو یہ تمہارے لیے احسن ہے۔ لیکن نکاح بھی اس کی مرضی سے ہوگا، اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہے تو تم اس سے نکاح کرو، ورنہ تم اس سے زیادتی اور زبردستی نہیں کر سکتے۔ کچھ دن پہلے بھی ہمارے علاقوں میں قبائلی کچھ جھگڑوں کے حوالے سے بھی ٹیلی ویژن پر بہت قسم کے بعض جزوی طور پر باتیں جہالت کی چلی کہ جناب اگر کوئی شخص کسی عورت کے گھر میں پیغام بھیجتا ہے اور وہ عورت کے ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں، تو وہ اس کے دروازے کے اوپر ایک فائر کر دیتا ہے۔ اس فائر کی آواز سے یہ بات پتا چل جاتی کہ اس لڑکے نے اس گھر والی خاتون کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا، تو اس کو پشتو زبان کے اندر غوغا یا کوئی ایک نام دیا جاتا۔ اب یہ پوری سند بن جاتی کہ جناب جو ہے کہ وہ اب اس خاندان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ تو آج بھی قبائل کے اندر یا پہاڑی علاقوں کے اندر اس قسم کے جاہلیت کے رسم و رواج موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ قرآن کریم کا نور ہر جگہ پہنچ رہا ہے اور تعلیم پہنچ رہی، جس کی وجہ سے یہ جاہلیت ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان جاہلیت کی رسومات کو اسلام پر چسپا نہ کیا جائے، بلکہ اسلام تو یہاں کھول کر ان حقوق کو بیان کر رہا ہے، اور عرب کی جاہلیت اور قبائلی جاہلیت، کیونکہ قبائل کے اندر اپنی ذات پر فخر اور غرور بہت ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اگر ہم نے کسی اور کے ساتھ بیاہ دیا تو یہ ہماری ناک کٹ جائے گی اور یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، یہ ہماری اہمیت کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری غیرت اپنی جگہ پر، لیکن اس کو ہم نے آزاد پیدا کیا، اس کو ہم نے آزادی عطا فرمائی، فکر کی آزادی عطا فرمائی، مزاج کی آزادی عطا فرمائی، وہ جہاں اپنے لیے بہتر سمجھے گی، اور جو چیز اس کے خاندان کے مزاج کے خلاف بھی نہ ہو لیکن اس کا مطالبہ بالکل جائز ہو، تو تم اس کو روکو گے نہیں، اس کو تم نکاح کی اجازت دو گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ والی اور سرپرست جو عورت سے اس لیے نکاح کرنے پر زبردستی کرتے تھے، کہ ان کے پاس اس عورت کی جائیداد تھی، وہ جائیداد کو ہتھیا لے، اللہ نے بتایا وہ ترغبون ان تنکحوهن، تم چھپی ہوئی یہ رغبت رکھتے تھے کہ تم اس سے نکاح کر لو، اور اللہ رب العالمین فرماتا والمستضعفین من الولدان، اور پھر وہ یتیم بچے کہ جس کو اگر تو بچیاں جس کی تم نکاح کرنا بھی چاہتے ہو تو اس میں بھی تم نے ایک دھونس اپنا رکھا ہوا ہے کہ جو مہر آئے گا وہ تمہارے پاس آئے گا اور تم جگہ ٹیکس لگاؤ گے، اس طرح آج بھی کئی جگہوں پر، اب میں کس کس کا نام لوں کہ جن لوگوں کو مار دیا گیا آج کے پر ایسی جماعت نہیں ہے کہ یہ ہمارے حقوق مار، حال یہ تھا کہ پورے گاؤں سے مزدوری کراتے اور تنخواہ وڈیرے کے ہاتھ میں آتی تھی، اور وڈیرا چونی چونی کسی کو بانٹ دے، تو یہی تو جہالت تھی، اور یقیناً جہاں پر آپریشن کر کے ایسے خناسوں اور فرعونوں کو ختم کیا گیا یہ اس پاکستان پر بہت بڑا احسان کیا گیا، یہ خواہ مخواہ ایک جمہوریت کی لعنت ہمارے پر مسلط ہے کہ جو چاہے اپنی بکواس کر لے، اس لیے شریعت مطہرہ نے جمہوریت کو کبھی پسند ہی نہیں کیا ہے، اس پر کبھی ہم تحقیق کریں گے کہ جمہوریت کی کیا شریعی حیثیت ہے، اس پر ہم بعد میں کبھی بات کریں گے، لیکن ہر ایرا غیرا ظالم بھی آواز اٹھا رہا ہے، مظلوم بھی آواز اٹھا رہا ہے، اور اس قسم کی جو ہے کہ وہ الٹی سیدھی باتیں چل رہی ہے، چور بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ساہوکار ہیں، تو شریعت مطہرہ ایسے فرسودہ ریاستی نظام کو دیوار سے مارتا ہے، جو لوگ اسلامی قانون سے بھاگتے ہیں اور جمہوریت کا ڈھونگ جو مچاتے ہیں وہ خود عیاش اور قانون کو پامال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لیے بہانہ، ان کو پتا ہے کہ شریعت کے قانون میں آئیں گے تو پھر ظالم کی گردن جکڑی جائے گی، اور آج آپ دیکھیے کہ ظلم کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر مظلوم بن کر پھر ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست لگا دیتے ہیں، سپریم کورٹ میں ایک درخواست، اب وہ نظام چل رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ آگے آیت آئے گی تو پھر دیکھیں گے کہ شریعت مطہرہ نے ریاست کے لیے کون سے قوانین کو پسند کیا ہے، لیکن یہاں پر آپ ذرا توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے کہ ان بچیوں کا بھی جو تم نے مہر کھانا کا ارادہ کیا اس کو چھوڑ دو، فرمان تقوم للیتام بالقسط، اور یاد رکھو تمہارے ماتحت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ تم عدل سے کام لو، وما تفعلوا من خیر فان اللہ کان به علیما، اور جو تم نیکی کرتے ہو تو تم بالکل بے خبر رہو، اور تم اگر چالاکی کرو گے تو اس بات کو سمجھ لو، فان اللہ کان به علیما، تمہاری ہر حرکت کا علم اللہ کو ہے، آگے فرما وانی مرأۃ خافت من بعلیہ نشوزا، اور کوئی عورت اپنے خاوند کی زیادتی سے اور اس کی اور اعراضن اور اس کی بے رغبتی سے وہ خدشہ رکھتی ہو کہ میرا خاوند جو ہے وہ مجھ سے بے رغبت ہو رہا ہے اور میرے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو وہ دونوں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں اور اپنے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر دیں کہ یہ نہ کر یہ نہ کر، تو اللہ رب العالمین فرماتا والصلح الخیر، صلح کر لینا بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرما اس لیے کہ ہر نفس کے اندر مال کی محبت کو رکھا گیا ہے، اور دونوں جو شوہر کے اندر لالچ ہے اللہ فرما رہا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ لالچ اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ انتحسن و تتقو، لیکن تم نیکی کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ رب العالمین تمہاری تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے، آگے فرمائے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر ایسا شخص کہ جس نے دوسری شادی کر لی، جس طرح بھی میں سارا فلسفہ اس کا بیان کر چکا ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہرگز عدل نہیں کر پائے گا دونوں بیویوں کے درمیان، ولو حرستم فلا تمیل کل میل فتدروہ کل معلقہ، فرمایا کہ اب وہ اب اسے چاہیے کہ اگر وہ دونوں کے درمیان عدل نہ کر سکے تو وہ صلح سے کام کرے اور اپنی بیوی سے میٹنگ کرے اور بیوی اس کے ساتھ میٹنگ کرے اور اس بات کو طے کرے کہ وہ کس طریقے سے وہ گزارا کرے گا، ان کی باریوں کو تقسیم کرے، یعنی باری، اور اس نے شریعت مطہرہ نے ذکر کیا کہ جس نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں وہ دونوں کے حقوق کو، دونوں کو ایک طریقے کا مکان دے گا اور ایک متوسط جیسی اس کی آمدنی ہے اس کا تقاضا کیا جائے گا، اس آمدنی کے مطابق دونوں کو ایک قسم کا لباس، ایک قسم کے خوراک کی اجناس چیزیں اور ایک قسم کی رہائش ان کو وہ مہیا کرے گا، اس میں اگر وہ ایک بیوی کی طرف بہت زیادہ جھک جاتا ہے اور رغبت دلاتا ہے اور دوسری کو بالکل لٹکا کے رکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جس کی متعدد عورتیں تھیں، یعنی ایک دو تین چار جو شریعت مطہرہ نے اجازت دی، اس نے اگر شادی کی ایک سے زیادہ نکاح کیا اور اس کا جھکاؤ ایک بیوی کی طرف بہت زیادہ ہے، قلبی نہیں عملاً، دل تو اختیار میں نہیں ہے، یعنی اگر دو بیویاں ہیں ایک کی طرف اسے زیادہ محبت آتی ہے لیکن خیال وہ ظاہری دونوں کا رکھتا ہے، دونوں کو ایک ہی قسم کا کپڑا، ایک ہی قسم کی خوراک، ایک ہی قسم کا لباس اور مکان دیتا، لیکن دل ایک کی طرف زیادہ جاتا ہے تو اس میں شوہر گناہگار نہیں، کیونکہ دل پر اس کا اختیار نہیں، ایک زیادہ اچھی لگتی ہے اسے تو شوہر اس میں گناہگار نہیں، لیکن دل کی بجائے وہ عملاً بھی فزیکل طور پریکٹیکل طور پر بھی اگر یہ کرنا شروع کرے کہ اس کو بالکل ٹنگا دے، لٹکا دے اور آدھے میں چھوڑ دے، اس کی طرف جائے نہ، اس کی خوراک کا، اس کی صحت کا اور اس کی ضرورت کا بالکل خیال نہ رکھے اور پورا یہیں پر رہے، تو شریعت مطہرہ نے شاہ فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایسا شخص جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا ایک بازو جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوگا، یعنی اس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوگا. تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو ذکر کیا. ہاں عورت جو ہے وہ ان تصلحوا وتتقوا فإن اللہ کان غفور رحیما، عورت اگر اپنے ساتھ بٹھا کر اسے اپنے حقوق کو چھوڑے، جس طرح میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھ تو اگر دوسری لڑکی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، لیکن مجھے طلاق نہ دے، اگر میں تجھے لگ رہی ہوں کہ میں تجھ پر بوجھ ہوں تو میرے نان نفقے میں سے تھوڑا میں معاف کرتی ہوں، میں اپنے مہر کو تجھ پر معاف کرتی ہوں، میں اپنی ظاہری جو آرائشیں ہیں اس میں میں تجھ سے کمپرومائز کرتی ہوں کہ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے اور تو مجھے طلاق نہ دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حق کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن مرد اس کے حق کو غصب نہیں کر سکتا. عورت اپنی مرضی سے، یعنی کہ مرد مہر سے باغی ہو جائے، مرد کے اوپر مہر قرضہ ہوتا ہے، وہ اس کو ادا کرے گا. ہاں عورت اگر معاف کر دے تو وہ اس کا حق ہے. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَإِن تَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، فرمایا اگر یہ پھر بھی نب نہ پائے اور مصاحلت نہ ہو سکے اور خاوند اور بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنی وسعت اور اللہ اپنے کرم سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. یعنی دونوں الگ الگ ہو گئے، اب نہیں نبھنا چاہتے تو صحیح طریقے سے وہ دونوں الگ ہو جائیں، الگ ہونے کے بعد اس بات کو چھوڑ دیں، اگر واقعی میں اپنے تمام حق کو، تمام طریقے کو، تمام ضابطے کو، تمام قانون کو، تمام تقاضوں کو ساتھ میں لا کر، جذباتی نہیں کہ چٹ طلاق کا مطالبہ کر دیا عورت نے یا اس نے طلاق دے دی تو فرمایا تو فساد ہے، اس میں تو عذاب آتا ہے اللہ کا، نہ صلح کی مکمل تقاضے بروئے کار لائے گا. جس طرح میں نے وقت مختصر ہونے کی وجہ سے بہت نپے تلے جملوں کے ساتھ آپ کو یہ فلسفہ بیان کیا ہے، صلح کا مکمل طریقہ ہونے کے باوجود بھی اگر دونوں میاں بیوی میں صلح ممکن نہ ہو اور ذہنی طور پر ایک دوسرے کو وہ رد کر چکے ہوں تو اللہ فرماتا ہے تفرقہ، پھر ٹھیک ہے وہ دونوں الگ ہو جائے اور شوہر اس کو طلاق دے دے یا بیوی اس سے خلا حاصل کر لے اور وہ دونوں الگ ہو جائے، تو الگ ہونے کے بعد جبکہ تم نے مکمل نبھانے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد تم الگ ہو رہے ہو تو اللہ تمہاری نیتوں پر تمہیں ضرور اجر دے گا اور اللہ اس عورت کے لیے بھی مستقبل میں اچھا کوئی ذریعہ بنا دے گا اور اس مرد کے لیے بھی اللہ کو اچھا ذریعہ بنا دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما، کیونکہ بے شک اللہ رب العالمین بڑی وسعت اور حکمت رکھنے والا ہے. اس بات کو شریعت مطہرہ نے بیان کیا. یہاں پر ختم کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عورت کے جو حقوق شوہر پر لازم ہے، شوہر نے جو عورت کو ادا کرنے، اس آیت کریمہ سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس کی ایک جھلک پیش کر کے آئندہ جمعے میں پھر ہم مسئلہ لے کر چلتے ہیں. قرآن کی اس آیت سے، آیت نمبر 127 128 سے یہ مضمون واضح ہوتا ہے کہ عورت کے وہ حقوق جو شوہر پر لازم ہے، ان میں سے چند کا ذکر یہ ہے کہ پہلی چیز تو مہر کی ادائیگی. مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور شوہر اس پر قرضہ رکھتا ہے، لیکن مہر بھی اتنا گھٹیا نہ ہو، 2000 روپے مہر، 1000 روپے مہر. آج یہ کوئی گنجائش ہے 1000 روپے مہر کی، 2000 روپے؟ تو مہر بھی ایسا ہو کہ جو آپ کی، یقیناً مہر رکھنے کے لیے شوہر کے اس کے ذاتی معاملات، اس کی آمدنی کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے. کما رہا ہے 1 کروڑ روپے، مہر 10,500 روپے. تو مجھے تو نکاح میں یہ پڑھتے ہوئے سے شرم آ جاتی ہے، تو ذرا اس پر غور کرنا چاہیے. 10 روپے میں تو چوکیدار نہیں ملتا، ایک سوپر 10,000 روپے دو تو وہ بھی منع کر دیتا. ہمارے جو نکاح کہتے ہیں 10,500 روپے، 500 روپے نقد ہے، 10,000 طلب ہے. 500 روپے بیوی کے ہاتھ میں رکھیں گے اور 10,000 جب پھڈا ہوگا پھر دیں گے. تو اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ اپنی بیٹی کے لیے بندہ یہ پسند کر سکتا ہے؟ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے تو اس کو نازوں سے اس نے پالا ہے، اور یہ 1 کروڑ روپے شادی پر خرچ کر کے اپنے بیٹے کو کے لیے بہو لا رہا ہے، اور مہر کیا رکھا جا رہا ہے؟ 10,500 روپے، 2,500 روپے، 5,000 روپے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہر بہت زیادہ بڑھایا جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شوہر اپنی آمدنی کے اعتبار سے اپنی ذرا حیا کا بھی لحاظ رکھے. لڑکے والے ذرا اس بات پر غور کریں. اور اب نکلیں، اب وہ بہت دور پرانا ہو گیا 10,500 روپے. وہ 1962 میں جب حبیبیہ مسجد بنی تھی نا، تو جب 10,500 روپے جمتا تھا، اب یہ 2018 ہے، اب تو ڈالر بھی تقریباً 12,000 روپے کا ہو گیا ایک، یعنی 100 ڈالر بھی اگر آپ دیکھیں تو 12,000 روپے کا. تو اب تھوڑا اپنے اندر تھوڑی چینجنگ لائیں، کچھ اس چیز کو تبدیل بھی کریں. تو عورت کے حقوق جو مرد کے اوپر ہیں، ان میں پہلی چیز ہے مہر کی ادائیگی، دوسری چیز ہے حسب حیثیت، مرد کی جو حیثیت مہر میں بھی یہ چیز لازم ہے، غور کیجئے گا، حسب حیثیت نان و نفقہ ادا کرنا. اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں باریوں کو مقرر کرنا، یہ عورتوں کے حقوق مرد کے اوپر ہیں. رات ان کے یہاں بسر کرنا، ایک بیوی ہو تو اس کے پاس رہنا یا اس کے پاس رکھنا، بیوی یا بیویوں کو حسب حیثیت ان کی رہائش، یعنی باریوں کو تقسیم کرنا کہ ایک دن اس کے پاس تو دوسرے دن اس کے پاس، اور ان کی مرضی کے اعتبار سے ان کی باریوں کو تقسیم کرنا، اور حسب حیثیت ان کی رہائش کو دینا، لباس اور حسب ضرورت ان کی دوا، ان کی خوراک، اس کی صحت، ان تمام چیزوں کو مہیا کرنا، اس کی عفت، اس کی پارسائی، اس کا تحفظ، اس کی عزت کا تحفظ، اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کی زندگی کا تحفظ، یہ مرد کے اوپر لازم ہوتا ہے. شادی کر لیا، پورا دن چوک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے، تو ایسے بے شرم شخص کو باقاعدہ برادری ناک اس کے نیچے کرے اور اس کے باپ، اس کے گھر والوں کو بلا کر اس کو شرمندہ کرے. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ دونوں جانب سے، اس مسئلے کو سمجھانے کے بعد تھوڑا اسٹرکٹ لینا پڑتا ہے. قرآن نے خود اس بات کو ذکر کیا کہ بیوی اور شوہر مل کر پہلے گھر کے اندر اس بات کو تنہائی میں ڈیل کریں گے، دیکھو یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، اور جب یہ مسئلہ سدھرتا نہیں ہے تو پھر تیسرے کو انوالو کرے. تیسرے کو انوالو یہ نہیں کہتے کہ وہ تیسرا سن کر محلے میں سب کو بتائے، تیسرے کو انوالو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سننے کے بعد خود اس مسئلے کو حل کرے. یہ نہیں کہ وہ میسیجز کر کے بتا، تجھے پتا ہے فلانے کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ تو انتہائی گنہونی حرکت ہے. تیسرے کو تو انوالو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو معتمد سمجھا جاتا ہے، اس کو سرپرست سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھا جاتا ہے. وہ دونوں کے مسئلے کو سننے کے بعد اگر گلی کوچوں کے اندر ان کے عیب کو بیان کر رہا ہو تو ایسا بے حیا شخص سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے. تو جن کو انوالو کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو تحفظ دیں، پھیلائیں نہ، چند لوگوں کے اندر محفوظ رکھیں، اور محفوظ رکھ کر خاموشی کے ساتھ دونوں خاندانوں کے اندر صلح کے طریقے کو لے کر آئیں. اور آخری بات، جب شوہر بیوی سے گفتگو کرے تو شوہر پر بیوی کا یہ حق ہے کہ جس طرح بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی عزت کا لحاظ کرے، اس طرح شوہر پر یہ حق ہے کہ وہ بیوی کی عزت کا لحاظ کرے، اس سے گالی گلوچ نہ کرے، بے حیائی کی زبان اس سے اختیار نہ کرے، گناہگار ہوگا شوہر. مانا کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر کا رتبہ بڑا ہے، لیکن اس میں خدا اس کو پکڑے گا کہ اگر اس نے اپنے حقوق کو چھوڑا. بیوی کہتا میری بیوی نافرمان ہے، تو ہم نے کہا پھر اس کے لیے طریقے ہم نے ذکر کیے، قرآن آپ پڑھیے نا آخر میں، ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں سورہ نساء کا مطالعہ کیجیے. لیکن شوہر پر جو لازم ہے، ہم جس کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ اپنی زبان سے بیوی کو گالی نہ دے، اپنی زبان سے بے حیائی کے جملے جو اس کی عزت کو اور اس کو تیش میں لائے، کہ جو اس کی عزت، اس کی پارسائی اور اس کی غیرت اور حیا کے خلاف ہو، جو اس کو تیش میں لائے، ایسے جملے اگر شوہر نے ادا کیے تو شوہر ضرور گناہگار ہوگا. گالی گلوچ نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، اس کو مار پیٹ اس کے ساتھ نہ کرے. اور بیوی اگر انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کے تجہیز تکفین، اس کی تکفین، اس کے کفن کا، اس کے جنازے کا، اس کی قبر کا سارا اہتمام، یہ مصارف جو ہے یہ شوہر کے اوپر لازم ہے. اگر وہ طلاق دے دے، ایک صورت یہ کہ بیوی کو طلاق دے دے، تو جب تک وہ عورت اس کی عدت میں ہے، یعنی طلاق دی ہے تو من وجہ اس کی بیوی ہے، اگر وہ حاملہ ہے، پیٹ میں اس کا بچہ رکھتی ہے، تو جب تک بچہ اس کا پیدا نہ ہو جائے وہ اس کی عدت کے اندر ہی رہے گی، چاہے وہ 9 مہینہ ہو یا 1 سیکنڈ ہو. ابھی طلاق دی اور ابھی بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، شوہر کا ختم ہو گیا. شوہر اگر طلاق دے دے، وہ حاملہ نہیں تھی لیکن 3 حیض، 3 مہینہ تو وہ گزارے گی عدت کا، تو اس 3 مہینے کے اندر اس کی رہائش کا بندوبست شوہر کے اوپر ہے، اس کے کھانے کا اہتمام شوہر کے اوپر ہے، اس کی دوائی، اس کی بیماری تمام کا اہتمام شوہر کے اوپر ہے. یہ وہ تمام، ہاں جس دن عدت ختم ہو گئی تو اب رشتہ ہی مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، تو اب نہ وہ شوہر رہا نہ یہ اس کی بیوی رہی. تو یہ شریعت مطہرہ نے احکام میاں بیوی کے بیان کیے ہیں، آیت نمبر 127-128. گھر جا کر آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین ہمارے اپنی گھر کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور آپسی جاہلیت کی فکر کو لے کر اور وسوسوں کو لے کر اور کچے کان کے بن کر جو ہم گھروں کو تباہ کرتے ہیں، قرآن سے ہدایت لے کر اپنے گھر کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی اور اپنے رشتوں کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ.